یا علی مدد. الوائز رائے ابو علی مشنری، وائز نمبر 837.
ملتان میں پھر شمس ماں باپ سوئے ہیں، بادشاہ کے نام لکھے انہوں نے، علم کے دریا بہائے. ان کے ستگر کا جو سلوکہ ہے بڑا، دو سلوکے ہیں، ایک پھر صدر دین کا، ایک پھر شمس ماں باپ کا. ستگر کہہ رہے اگیا تین جائی انوار کالے بھوجن جمیا تین جسیا وکھان رے بھائی تین جسیا وکھان. میں حضرت امام پہ صلوات پڑھو، دین دارو اللہ محمد محمد. ہمارے جو پیر تھے وہ آل رسول ہیں، اور جس طرح سے علی کا نور امام میں ہے، نبی کا نور پیر میں ہے. حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ لاتار فرمایا کہ جس وقت رسول اکرم اس دنیا کو چھوڑ گئے تو اپنی جو ہدایت کا کام تھا وہ امام حسن کو سونپ گئے، جس طرح سے مرتضی علی نے اپنی مسند امامت حسین کو سونپی مولانا حسین کو، اس طرح سے پیر حسن اپنے نانا رسول اکرم کی ہدایت کا کام جاری رکھا. اور ہمارا یہ جو پیری سلسلہ ہے، حضرت امام ہمارے 49 میں امام ہیں لیکن 50 میں پیر ہیں. اول مرشد رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسرے ہمارے پیر حسن ہیں، تیسرے پیر حسن کے بیٹے تھے پیر قاسم، ان کے بھائی تھے پیر جعفر، ان کے بعد حضرت امام زین العابدین جو تھے، وہ جب تک امام حسین علیہ السلام کی امامت تھی تو امام زین العابدین پیر تھے. کربلا کے اندر امام زین العابدین کی عمر تقریباً 21 برس کی تھی، لیکن امام حسین موجود تھے، اس کے لیے ان کے پاس پیری نور تھا. شہادت حسین کے بعد مولانا امام زین العابدین امام بنے، اور انہوں نے اپنا یہ جو پیری جامع تھا وہ اپنے فرزند محمد باقر کو دیا. امام محمد باقر جب امام بنے تو انہوں نے اپنے یہ پیری کام جو تھا وہ امام جعفر صادق کو دیا. اس طرح یہ سلسلہ بس سلسلہ چلا آتا ہے. ہم لوگ اسماعیلی ہیں، مسلمان ہیں، اور سچ پوچھو دیندارو، سچے مسلمان ہم ہیں. میں آپ کے اس جماعت خانے میں کھڑا ہو کے نہیں کہتا، میرے مولا کا کرم ہے کہ میں نے مسجدوں کے اندر جا کے بھی واضح کی ہوئی ہیں، اور میں جب ان سے سوال کیا کرتا ہوں تو ان کے پاس اس کے جوابات نہیں ہیں. میں پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جب قرآن نازل ہوا یا ہوتا تھا تو وہ رسول کے گھر پہ ہوتا تھا کہ حضرت ابو بکر یا حضرت عمر کے گھر میں ہوتا تھا؟ کوئی مسلمان ایسا ہے کہ جو کہے گا کہ نہیں، حضرت ابو بکر کے گھر میں قرآن اترتا تھا؟ قرآن علی نبی کے گھر میں اترا. جب یہ قرآن اترتا تھا تو اس وقت مولا مرتضی علی لکھ بھی لیتے تھے, اور اسی طرح سے جب قرآن پورا ہو گیا, سلسلہ وحی بند ہو گیا, نبوت ختم ہو گئی, کیونکہ اب نبوت کی ضرورت نہیں تھی. میں یہ پوائنٹ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. خدا تعالی نے جب یہ کائنات خلق کی, اپنی مخلوقات کی ہدایت کے لیے اس نے استاد بھیجے, مرشد بھیجے, معلم بھیجے, جن کو ہم نبی کہتے ہیں. 124,000 نبی بھیجے, 124,000. قرآن شریف سے اور اسی طرح سے انجیل سے یا تورات سے ہم کو 96 نبیوں کے نام ملتے ہیں. تورات, زبور, انجیل, قرآن, چار کتابوں سے ہمیں 96 نبیوں کے نام ملتے ہیں. تو یہ باقی 123,904 نبی کہاں تھے؟ ان کے نام ہمیں خبر نہیں. وہ جو الخبیر ہے وہی جانتا ہے, مگر اس نے اپنے رسول کے منہ سے ہمیں یہ بتایا ہے کہ 124,000 نبی آئے, مگر اللہ نے قرآن شریف میں کہا ہے کہ کوئی ملک باقی نہیں, کوئی قوم باقی نہیں کہ جہاں میں نے اپنے ہدایت کرنے والے نہیں بھیجے. یہ پوائنٹ ذرا یاد رکھنا کہ اللہ کہتا ہے کہ کوئی ملک, کوئی قوم باقی نہیں کہ میں نے ہدایت کرنے والے نہ بھیجے ہوئے. اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ رسول اکرم 1400 پہلے اس دنیا کو چھوڑ گئے تو کیا خدا نے ہدایت بند کر دی؟ وہی بند ہوئی. وہی اس لیے بند ہوئی کہ خدا کو جو ہدایت دینی تھی اس کے تمام قوانین, اس کی شریعت وغیرہ, وہ مکمل طور پہ غدیر خم کے اوپر کمپلیٹ ہو گئی. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, تیرے رب کی طرف سے تجھے جو میسج دینے کے لیے کہا گیا ہے وہ میسج تو پہنچا, اور اگر نہیں پہنچایا, اگر فرمات تھوڑا سا تانا مارا, غصہ بھی کیا ہے کہ اگر اس میں تفعل کیا, سستی کی, تو اس کا مطلب میں یہ سمجھوں گا کہ تو نے رسالت کا کام ہی نہیں کیا. ارے 23 کی رسالت یہ ایک پوائنٹ کے اوپر رد ہوتی ہے؟ استغفراللہ. اگر یہ پیغام تم نے نہیں پہنچایا تو میں سمجھوں گا کہ تم نے رسالت کا کام ہی نہیں کیا. 23 محنت کی, وہ ایک طرف, یہ ایک پوائنٹ ایک طرف. کون سی چیز تھی وہ؟ جیسے ہی نبی پاک کے اوپر یہ آیت اتری, حضور حج کر کے مدینہ واپس جا رہے تھے اور اس مقام پر پہنچے کہ جہاں ایک چھوٹا سا تالاب بھی تھا, اس تالاب کے کنارے کے اوپر لوگ اپنے اونٹوں کو, گھوڑوں کو اور اپنے لیے پانی وغیرہ کی ضرورت جو تھی مہیا کرتے تھے, اور پھر حضر موت والے ساؤتھ میں جنوب کی طرف چلے جاتے تھے, یمن والے بھی جنوب کی طرف چلے جاتے تھے, مدینے والے, عراق والے اوپر کی طرف چلے جاتے تھے, یہاں سے جا کے قافلے بٹ جاتے تھے. اس مقام کے اوپر یہ وحی نازل ہوئی اور اسی وقت رسول اکرم کھڑے ہو گئے, بلال کو کہا سب کو واپس بلاؤ. بلال نے لوگوں کو گھوڑے دے کے لوگوں کو بلایا واپس، کیونکہ بہت سے لوگ کافی دور چلے گئے تھے. یہ غدیر خون کا واقعہ ہے اور آپ اس سے واقف بھی ہو، اور ہر اسماعیلی کو غدیر خون کے واقعہ سے واقف ہونا چاہیے. امامت کی بنیاد کی یہ ایک واقعہ کی شدت ضرورت ہے ہمیں جاننے کے لیے. سب لوگ جب واپس آ گئے، تاریخ دان لکھتے ہیں، کسی نے لکھا ہے کہ 120,000 آدمی تھے، کسی نے 125,000 لکھے ہیں، 130,000 لکھے ہیں، کچھ بھی ہے، لاکھ سے زیادہ آدمی تھے کہ جنہوں نے رسول اکرم کے ساتھ اس وقت حج کیا تھا. یہ آپ کی آخری حج تھی، آخری موقع تھا حج کا. سب لوگ جب آ گئے، ایک پلیٹ فارم بنایا گیا اونٹوں کے اوپر سامان لادنے کے لیے، جو لکڑی کے فریمز ہوتے ہیں ان کو اکٹھا کر کے نبی کریم کے لیے پلیٹ فارم بنایا. حضور اوپر چڑھے اور تمام لوگوں کو دیکھا، لاکھ سے زیادہ لوگ بیٹھ گئے. ہر 10-10 لائنوں کے بعد ایک آدمی کھڑا ہوتا تھا تاکہ جو رسول کہیں یہ آدمی سن کے اس طرف منہ کر کے ان لوگوں کو کہے. ہر 10 لائنوں کے بعد ایک آدمی تھا. وہ زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھیں، پبلک ایڈریس سسٹم نہیں تھا، تو اس طرح سے 100,000 آدمی کو اللہ کا یہ پیغام سنایا گیا. نبی فرماتے ہیں قریب ہے کہ فرشتہ مجھے ملنے آئے، یہ اشارہ تھا اپنی وفات کا. میں نے تمہیں اسلام کے اندر یہ بتایا، یہ بتایا، یہ بتایا، یہ بتایا، اس طرح ایک ایک چیز نبی گناتے رہے. مثال کے طور پہ میں نے تمہیں کہا کہ تم نماز پڑھو، میں نے تمہیں کہا ایک خدا کو مانو، میں نے تمہیں کہا زکات دو، میں نے تمہیں کہا آپس میں بھائی بن کے رہو، میں نے تمہیں کہا کہ دوسروں کے اوپر اپنا تصرف نہ کرو، میں نے تمہیں کہا کسی پہ ظلم نہ کرو. بڑا لمبا خطبہ ہے نبی کا، سب نے ہاں ہاں کہی. میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، کتاب اللہ ہے اور میری عترت ہے، اہل بیت ہے. پھر علی کو اوپر بلایا اور فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں یہ علی بھی اس کا مولا ہے. مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے اونچا کیا، سب کو بتایا کہ یہ علی ہے. اس کے بعد کچھ اور باتیں کہیں اور آپ بیٹھ گئے. ایک شخص کھڑا ہوا کہنے لگا، یا نبی، آپ نے ہم کو کہا کہ نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھی. یا نبی، آپ نے کہا حج کرو، ہم نے حج کیا. آپ نے کہا زکات دو، ہم نے زکات دی. آپ نے کہا کہ آپس کے اندر بھائی بن کے رہو، ہم نے قبول کیا. آپ نے ہم کو یہ کہا کہ صبر کرنا مشکلوں کے اوپر. اس طرح اس نے بھی ایک ایک چیز گنائی. اب آپ ہمارے اوپر اپنے بھائی کو مسلط کر کے جاتے ہیں تو یہ بات مناسب نہیں ہے. کیا آپ کو خدا کا یہ حکم ہے کہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں؟ نبی فرمایا، اے حارث کے بیٹے، جو کچھ بھی مجھے وحی ہوئی میں نے پیغام پہنچا دیا. اب اس کے دل کے اندر کینہ تھا، باہر نکل کے چلے گیا. اور جب مجموعے سے باہر نکل گیا تو کہتا ہے، اے خدایا، اگر یہ سچ بات ہے کہ تُو نے ہمارے اوپر علی کو مسلط کیا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ میرے اوپر پتھر گرے اور میں مر جاؤں. عین اسی وقت آسمان سے ایک پتھر اس کے دماغ پہ گرا اور وہ وہیں ڈھیر ہو کے واصل با جہنم ہوا. یہ واقعہ امام زمان سلطان محمد شاہ تتار نے اپنے فرمان میں لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے. ہسٹری میں موجود ہے. سب سے پہلے حضرت عمر کھڑے ہوئے جو بعد میں دوسرے خلیفہ بنے, اور انہوں نے مولا مرتضی علی کے دونوں ہاتھ لے کے چومے اور کہا کہ مبارک مبارک یا علی, اے ابن ابی طالب, آپ میرے اور کل مومنین اور مسلمین کے مولا ہو. سب سے پہلے انہوں نے بیعت کی. میں نے آپ کو یہ واقعہ صرف یاد دہانی کے لیے کہا ہے. آپ میں سے الحمدللہ پڑھے لکھے لوگ نظر آتے ہیں, ضرور آپ کو اس واقعہ کا پتہ بھی ہوگا. اور الحمدللہ ہر سال ہم عید غدیر مناتے ہیں, اس بات کو تازہ کرنے کے لیے. عید غدیر امامت ڈے ہے, سب سے پہلا امامت ڈے عید غدیر ہے, کیونکہ مولا مرتضی علی امام تو تھے ہی, اس کے پہلے مولا مرتضی علی امام تھے, مولا مرتضی علی پیدائش سے ہی امام تھے, مگر ظہور یہ تھا. ہر زمانے کے اندر ہر امام کے دور کے اندر ایک دن اس کی امامت کا ظہور ہوتا ہے, اور وہ ظہور کسی نہ کسی طریقے سے امام اپنی مرضی سے کرتے ہیں. میں آپ کو ساری ہسٹری بیان کرنے بیٹھوں گا تو ہفتوں نکل جائیں گے دینداروں, لیکن میں آپ کو یہ میرا کہنا کہ ہر امام کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ بنتا ہے کہ جو اس امام کی ظہورات کرتا ہے, اس امام کی امامت کا ظہور ہوتا ہے. یہ دن غدیر کا دن مولا مرتضی علی کی امامت کا ظہور تھا. آپ کو محض سیمپل کے طور پہ, نمونے کے طور پہ بتانے کے لیے میں آپ کو کہوں, مولانا حسن علی شاہ ماں باپ ایران چھوڑ کے ہندوستان آئے. جب مولا ہندوستان میں آئے, اور ہندوستان میں آنے کی وجہ تو جماعت تھی, ہندوستان کی جماعت کہ جو سینکڑوں سال سے اپنے مولا کا انتظار کرتی تھی. ایسے گنانوں میں بہت سے اشارات ہیں کہ ہندوستان کی جماعت اپنے مولا کا انتظار کرتی تھی. دیکھو وہ ایک گنان ہے, پہ شمس کہتے ہیں, اے صبح گا منزل شاہ, سندھ لنگے سی آونیاں ملستان سبھاگا. آپ کے اس شہر میں آنے کے لیے مولانا حسن علی شاہ ماں باپ, آپ کو یہ خیال ہے کہ شاہ خلیل اللہ ماں باپ ان کے جو والد تھے, بلوائیوں نے, دشمنوں نے کمبھ کے شہر میں ان کو قتل کر دیا, اور کچھ اسماعیلی بھی ان کے ساتھ قتل ہوئے. اس وقت ایران کا بادشاہ فتح علی قاجار تھا. فتح علی قاجار کو جب یہ پتہ لگا بہت غصے ہوا, بلوائیوں کو پکڑ کے پھانسی دے دی, اور مولانا حسن علی شاہ ماں باپ کو خود ان کے گھر جا کے بلانے گیا اور معذرت چاہی, اپنا غم کا اظہار کیا. اور جب حسن علی شاہ ماں باپ اس کے ساتھ دربار میں آئے تو وہاں آغا خان کا لقب دیا اور اپنی بیٹی سے نکاح کیا. مولانا حسن علی شاہ ماں باپ کے گھر میں فتح علی قاجار کی لڑکی تھی. اب جب ہی فتح علی قاجار گزر گیا تو اس کا جو لڑکا تھا محمد, وہ تخت کے اوپر بیٹھا. اب محمد کے گھر کے اندر آغا آکاشی کی لڑکی تھی جو پرائم منسٹر بنا, اس کی مولا کے ساتھ بنتی نہیں تھی. تخت کے اوپر سالا بیٹھا ہے, بیوی کا بھائی بیٹھا ہے, اور آغا آکاشی پرائم منسٹر کی, وزیر اعظم کی وجہ سے یہاں سول وار کی باتیں ہو رہی ہیں. اب حسن علی شاہ ماں باپ نے یہ محسوس کیا کہ میں لڑوں تو کس کے سامنے لڑوں, اپنی بیوی کے بھائی کے سامنے لڑوں؟ یہ شرارت تھی اس کی وزیر اعظم کی. تو مولا ادھر سے آہستہ آہستہ ہٹتے رہے, مگر شاہی فوجوں نے مولا کا مقابلہ بھی کیا, پیچھا بھی کیا, اور یوں کرتے کرتے مولانا حسن علی شاہ ماں باپ ایران کی حد سے نکل آئے, بلوچستان کے اندر داخل ہوئے, اور بلوچستان میں سے نکل کے سندھ کے رستے سے ملتان تک آ گئے. یہ 1842 کا واقعہ ہے. لڑائی کا بہانہ تھا, حقیقت یہ تھی کہ ہندوستان کے اسماعیلیوں کے لیے جو پرانا وعدہ کیا ہوا تھا پیروں کے ساتھ, اس وعدہ کو پورا کرنے کے لیے مولا آئے. حسن علی شاہ ماں باپ جب ادھر آئے تو یہاں جرک کے نزدیک برٹش گورنمنٹ کی لڑائی ہو رہی تھی میروں کے ساتھ, اور یہ میر ہمارے بھی دشمن تھے. اب امام نے برٹش گورنمنٹ کی فیور کر کے میروں کے ساتھ جھرک پہ لڑائی کی, 72 اسماعیلی شہید ہوئے. یہ جو جھرک کا واقعہ تھا یہ حسن علی شاہ ماں باپ کی امامت کا ظہور تھا, کیونکہ اس کے بعد ہسٹری لکھی گئی, اور سر چارلز نیپیئر جو تھا برٹش فوجوں کا جو کمانڈر تھا, اس نے پارلیمنٹ کے اندر حسن علی شاہ ماں باپ کی بہت تعریف کی. وہ ایک جگہ لکھتا ہے کہ یہ سارا مڈل ایسٹ, یہ تمام سینٹرل ایشیا چین تک یہ اسماعیلیوں سے بھرا ہوا ہے, اور یہ شخص کو میں دیکھتا ہوں کہ اس کے حکم کے اوپر ہزاروں آدمی خوشی سے اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. برٹش پارلیمنٹ تک مولانا حسن علی شاہ ماں باپ کی تعریفیں پہنچیں. مولانا حسن علی شاہ ماں باپ نے برٹش کی مدد کی, اور یہ مدد کرنے کی وجہ بھی جماعت کی بھلائی کے لیے تھی. تو لندن تک جب امام حسن علی شاہ ماں باپ کی باتیں ہو رہی تھیں, تو وہاں اس زمانے کے اندر انہوں نے مولانا حسن علی شاہ ماں باپ کو ہز ہائنس کا خطاب دیا, اور یہ کوئن وکٹوریا کے زمانے کی بات ہے, یہ اس امام کا ظہور تھا امامت کا. مولانا علی شاہ ماں باپ اس کے بعد جب امام بنے تو مولانا علی شاہ ماں باپ نے سارا ہندوستان گھوم پھر کے اور جو جماعتوں کو اونچا اٹھانے اور بھلائی کے کام کیے, ان میں ایک اور ایسی بات بنی کہ مولانا علی شاہ ماں باپ کو شیر کا شکار بہت پسند تھا. ٹائیگر, شیر ببر نہیں مگر دوسرا شیر جس کو انگلش میں ٹائیگر کہتے ہیں. مولانا علی شاہ ماں باپ نے اکیلے نے 42 ٹائیگر مارے, اور ان کی عادت یہ تھی ہاتھی کے اوپر بیٹھ کے جایا کرتے تھے. جب ہی ٹائیگر آ جاتا تھا تو مولا ہاتھی کے اوپر سے کود کے زمین پہ آتے تھے اور ٹائیگر کو چند گز کے فاصلے سے مارتے تھے. یہ چیز برٹش کے اندر اور یورپ کے اندر بہت مشہور ہو گئی, اور ابھی تک ہسٹری میں کوئی ایسا دوسرا آدمی نہیں ہے کہ جس نے سنگل ہاتھ سے 42 ٹائیگر مارے ہوئے شکار کیا ہوئے. اگرچہ یہ ایک دنیا اچھی چیز ہے, مگر بات کیا تھی کہ اس واقعہ نے یورپ کی سلطنتوں کے اندر, یورپ کے شہنشاہوں کے اندر مولانا علی شاہ ماں باپ کو بڑا مشہور کر دیا, اور یہ مشہوری ہی تو ظہور تھا. زمانہ پلٹ گیا, مولانا امام سلطان محمد شاہ داتار کا وارہ آیا. اس زمانے کے اندر کمیونیکیشن بڑھ گئے. مولانا سلطان محمد شاہ کے زمانے میں ٹیلی فون آیا, گاڑی ٹرین آئی, ایروپلین چلے, سٹیمر چلے, کئی ایک دنیا کی چیزیں اونچی ہوئیں جن کے اندر سائنس اور ٹیکنالوجی تھی. تو امام زمان نے آج کی اس دنیا کا حساب خیال کر کے مریدوں کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا کر رہی. جب یہ 1935 ہوا تو مولانا سلطان محمد شاہ کی امامت کو اس وقت 50 سال ہوئے تھے, تو مریدوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ اس امام نے اور ان کے باپ دادا نے جو ہندوستان کی جماعتوں کے اوپر احسانات کیے ہیں, اور اس امام نے جو ہمیں زمین سے اٹھا کے آسمان پر پہنچایا ہے, اس امام نے ہمیں آرگنائز کیا, ہماری غربت دور کی, ایجوکیشن دی, ہم اس کے احسان کے بدلے دے نہیں سکتے، لیکن ایک ضرور کام کریں کہ مولانا حضرت امام کو سونے میں تولا جائے، گولڈن جوبلی بنائی گئی، سبز علی مشنری سارے ہندوستان گھومے اور تقریباً 3.5 لاکھ روپیہ 1935 کے اندر جمع کیا. 1935 میں تقریباً 2.5-3 لاکھ کی جماعت میں 3.5 لاکھ روپیہ اکٹھا کر سکے. اس زمانے میں سونا سستا تھا، اس زمانے میں چیزیں سستی تھیں، 9 روپے 10 روپے تولا سونا بکتا تھا. امام نے اس چیز کو قبول کیا اور اسلام آباد میں اسماعیلیوں نے اپنی شکر گزاری اور احسانات جو امام نے ہمارے پر کیے تھے ان کے اظہار کے لیے اپنے امام کو سونے میں تول دیا. مولانا سلطان محمد شاہ وہ گھی تولنے کا جو کانٹا ہوتا ہے اس کانٹے میں اس کو بٹھایا گیا، دوسری طرف سونے کے ڈلے رکھے گئے. اس وقت مولا کا وزن 245 پاؤنڈ تھا، 300 پاؤنڈ سونا رکھا گیا. ابھی صرف ایک اینٹ باقی تھی بڑی اور کانٹا ہلتا نہیں ہے، اسی طرح جمع ہوا ہے. اگر یہ اینٹ بھی رکھیں اور مولا کا وزن بالکل برابر نہ ہوئے تو ہمارے لیے تو بڑی بدنامی کی بات ہوئے. سبز علی نے جماعت کو کہا، اے جماعت یہ دیکھو ہم کو ضرورت پڑی ہے سونے کی، عورتوں نے اپنے بینگلز نکال دی، ہار نکال دیے، کانٹے نکال دیے اور ٹوپیاں بھر گئیں زیورات سے. سبز علی مشنری سامنے آ کے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں، مولا تو اپنے پاؤں اونچے کر، تو یہ کانٹا ٹھیک ہوئے. مولانا سلطان محمد شاہ ہنس پڑے، بولا نے جو ہی پاؤں اوپر کیے کانٹا ٹھیک ہو گیا اور عورتوں کے ان زیورات کی ضرورت پڑی نہیں، واپس دیے گئے. ساری دنیا میں ہو گیا، ہسٹری کے اندر کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ملتا کہ ایسے وزنی انسان کو 250 پاؤنڈ کے آدمی کو سونے سے تولا گیا، لیکن اسماعیلیوں نے اپنے امام کو سونے سے تولا. 3.5 لاکھ کے 4 لاکھ روپے لگے. یہ ایک قسم کا ظہور تھا. دنیا بھر کے پیپروں نے، دنیا بھر کے جتنے بھی ٹیلی ویژن ریڈیو وغیرہ تھے انہوں نے یہ رپورٹیں کی، ساری دنیا کے اندر امام کا یہ ظہور ہوا. اس وقت میں نے آپ کو کہا کہ سارے ہندوستان میں سے 3.5 لاکھ روپے اکٹھے کرنے کے لیے سبز علی مشنری 10 مہینے گھومے، مشکل سے پیسے ملے، مگر 10 ہی برس کے بعد اسماعیلیوں نے اپنے امام کو 1946 کے اندر ہیروں میں تول دیا. اور وہ جو وزن امام کا گولڈن جوبلی پہ تھا اس سے 1.5 پاؤنڈ بڑھ گیا ہیرے میں جو تولنے کے لیے. ایک دفعہ جوبلی بمبئی میں ہوئی، دوسری دفعہ افریقہ میں ہوئی، اسی طرح سے یہ جو ہیروں کی جوبلی تھی وہ بھی بمبئی میں ہوئی اور افریقہ میں ہوئی. کیا مولا کو یہ پیسے کی ضرورت تھی؟ ہم نے تو مولا کے پاؤں میں یہ تحفے کے طور پہ ساری رقم، سارا سونا رکھ دیا اور ہیرے بھی رکھ دیے. لیکن امام نے قبول کیا، دعا سیس دی اور فرمایا کہ گولڈ گرانٹ کمیٹی بناؤ اور یہ ساری رقم اس کو دو، اور وہ ان لوگوں کو کہ جن کو زیادہ تعلیم لینے کے لیے اسکالرشپ کی ضرورت ہے اس میں سے ان کی مدد کرے. اسی طرح سے مولا نے ڈائمنڈ جوبلی ٹرسٹ بنایا ہیروں کا، 247 پاؤنڈ ہیرے. یہ ہیروں کے پیسے کروڑوں روپے بنے 10 برس کے اندر. جہاں ہم 3.5 لاکھ روپے اکٹھے نہ کر سکے اچھی طرح، اور یہاں ہیروں کے لیے کروڑوں روپے ہم بنا چکے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جماعت کی حالت بھی اچھی ہو گئی. یہ ظہورات تھی. اسی طرح سے مولا مرتضی علی کا جو وہ موقع تھا، وہ ان کی امامت کا ظہور تھا. اے مومنوں, ہر زمانے کے امام نے اپنا اپنے زمانے کے دور کے حساب سے مریدوں کی حالت دیکھ کے وہ ایسا کام کرتے ہیں کہ جماعت کا بھلا ہو, جماعت اونچی آوے اور ظہورات ہو, جبلیوں کے یہ پیسے جماعت کی بھلائی کے اندر لگے, اور اس سے جماعت کو بہت فائدہ ہوا, جماعت آگے بڑھتی گئی. وہ زمانہ تھا, 150 برس سے زیادہ اوپر کی بات ہے, کہ حسن علی شاہ محبوب کچھیاوڑ کچھ گجرات کے اندر جب بھی گھومنے کے لیے گئے تو اس وقت ہماری عورتیں گائے کا گوبر اکٹھا کر کے اس کو سکا کے اس کو اپنی انگیٹھیوں کے اندر جلا کے کھانا پکاتی تھیں, کیونکہ کوئلے یا لکڑی لینے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں تھے. اور آج دیکھو 150 برس کے بعد ساری دنیا کی جماعت کے اندر کہاں کہاں ہمارے پاس اچھے مکانات ہیں, گاڑیاں ہیں, اچھے کپڑے ہیں, ہماری آمدنی اچھی ہے, ہمارا رہن سہن اچھا ہو گیا. یہ دنیاوی باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں, کیونکہ ہمارا امام ہمارا دنیاوی طور پہ ماں باپ بھی ہے, روحانی طور پہ بھی ماں باپ ہے. دنیاوی طور پہ اس لیے ہے کہ وہ ہمارا امام ہے, دنیا میں کی بھی ہمارا مالک ہے, دین کا بھی مالک ہے. وہ ہماری دنیاوی حالت بھی بہتر بنانا چاہتا ہے, دینی حالت بھی بنانا بہتر چاہتا ہے. مولانا حضر امام ایک دفعہ بیٹھے تھے کچھ قوم کے لیڈر تھے, کاٹھیاواڑ کے غریب اسماعیلیوں کی بابت نکلی. ابھی بھی اس وقت بھی کاٹھیاواڑ کی اندر بعض جگہوں کے اوپر حالت بہت خراب ہے. میں ابھی ادھر آیا ہوں تو ہندوستان سے ہو کے آیا ہوں ایک مہینہ, میں تو پہلے سے بھی جانتا ہوں. مولا کو یہ چیز بالکل پسند نہیں کہ اس کا کوئی بھی مرید دکھی ہوئے, ایک بھی نہیں. البتہ میں بہت دفعہ اپنی آوازوں میں کہہ آیا ہوں کہ ساری دنیا کے اندر بھکھاری رستے کے اوپر بھیک نہ مانگنے والے ہیں, اس میں مسلمان بھی ہیں, سید بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, کرسچن عیسائی بھی ہیں, ساری دنیا کے لوگ ہیں. لیکن اے مومنوں, ساری دنیا کے اندر ایک بھی اسماعیلی رستے پہ بھیک نہیں مانگتا, کہیں نہیں. یہ ایک شان ہے میرے مولا کی, اور مولا چاہتا ہے کہ ہم دنیاوی طور پہ بھی اوپر اور اچھی حالت کے اندر رہے. مولا چاہتا ہے کہ ہمارے اچھے مکان ہوئے, ہمارے پاس اچھے کپڑے ہوئے, کھانے پینے کی سہولت ہوئے, ہمارے پاس اچھی طرح سے کوئی ایسا ٹرانسپورٹ کا حساب بھی ہونا چاہیے, جیسے کہ موٹر ہے, ٹانگا ہے, وچ بھی. امام چاہتے ہیں دنیا میں بھی اوپر آؤ, دین میں بھی اوپر آؤ. لیکن ہم اس شرارتی بچے کی طرح کہ جو آئس کریم اور بسکٹ کھا جاتا ہے لیکن باپ کا کام نہیں کرتا, ماں کا کام نہیں کرتا, ایسے بہت سے بچے ہوتے ہیں. ہم بھی ایسے ہیں. مولا ہمیں دنیا کے اندر اوپر اٹھاتا ہے, اٹھا رہا ہے. مولا کہتا ہے کہ مالدار بنو, سخی بنو, لیکن عبادت بھی کرو. ہم مالدار بن گئے, موٹرے آ گئی, بنگلے آ گئے, اچھے کپڑے آ گئے, عزت آبرو آ گئی, صبح کی حاضری ختم ہو گئی, رات کو 12 بجے تک ٹی وی دیکھتے ہیں, تو کون صبح 12 بجے سونے کے بعد 4 بجے اٹھ سکے. ہماری زندگیاں دنیاوی طور پہ مادی طور پہ اچھی ہو گئی, لیکن روحانی سائیڈ ہماری گھٹ گئی. یہ چیز مولا کو پسند نہیں ہے. ابھی کیا مولا واپس ایسا کرے کہ پیسہ چھین لے لے تاکہ ہماری دنیاوی حالت خراب ہو کے ہماری دینی حالت اچھی ہو جائے؟ مولا یہ نہیں چاہتا. مولا چاہتا ہے دنیا میں بھی اوپر آؤ, دین میں بھی اوپر آؤ. دنیا میں مضبوط بنو, دین میں مضبوط بنو, سخی اور آباد بنو, مگر صبح کی عبادت کرو, صبح کی عبادت کرو. بہت سی جگہوں کے اوپر میں گیا ہوں, جماعت خانوں کی حاضریاں کم ہیں. شام کے وقت ہم اپنی دکان پہ یا دنیا داری میں بیٹھے ہیں, جماعت خانے نہیں آتے. امام کو یہ چیز ناپسند ہے. یہ مولا کا گھر ہے, اگر اس گھر کو ہم نے آباد کیا تو ہمارے گھر ضرور آباد بنیں گے. اگر اس گھر کو ہم نے بھلا دیا یا چھوڑ دیا تو پھر ہمیں دنیا کی بہت سی تکلیفیں پکڑ لیتی ہیں. بہت سے طریقے سے مولا ہمیں پیٹ سکتا ہے مگر نہیں پیٹتا. مولا رحم والا ہے, ساری دنیا کی ماؤں کا پیار اکٹھا کرو تو حضرت امام جو ہم کو پیار کرتے ہیں وہ پیار اس سے زیادہ ہے. اے مومنو, میں خاص طور پہ اس پہ زور دیتا ہوں. نمبر ایک, روز جماعت خانے آؤ. روز ہم نے حضرت امام کی بیعت کی ہے. بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تو میرا مرشد ہے, میں تیرا غلام ہوں, تن من دھن میں تجھے سپرد کرتا ہوں, تو جو کہے گا میں حکم مانوں گا. یہ ہے بیعت, اور ہم سب نے امام کی بیعت کی ہے. اور وہ کہتا ہے کہ روز جماعت خانے آؤ. مولا نیروبی میں آئے, جماعت میں بیٹھے ہیں, جماعت بھری ہوئی ہے. افریقہ کی بات کرتا ہوں. فرمان کرنے کے بعد مولا سب کو دیکھ رہے ہیں. مکھی صاحب کہتے ہیں, خداوند میں ایک آپ کو اچھی بات سناؤں. کیا ہے مکھی؟ کہتے ہیں مولا آج کل جماعت خانے کی حاضری بہت اچھی ہو گئی ہے. او ہو ہو ہو, مولا اتنا خوش ہوا, فوراً کھڑا ہو کے مائک کے پاس آ کے مولا فرماتا ہے, میرے مکھی نے مجھے کہا کہ آج کل جماعت کی حاضری جماعت خانے میں بہت اچھی ہو گئی. مولا کہتے ہیں مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ اس سے زیادہ مجھے آج تک دنیا کی کوئی چیز خوش نہیں کر سکی. اور میں جبھی جبھی سنتا ہوں کہ تم روز جماعت خانے آتے ہو تو مولا کہتے ہیں اس سے زیادہ کوئی چیز مجھے خوش نہیں کرتی. مگر جب میں سنتا ہوں کہ تم جماعت خانے نہیں آتے تو مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی دوسری چیز مجھے دکھ نہیں دیتی. اے مومنوں, کیا ہم چاہتے ہیں ہم حضرت امام کو دکھ دیں؟ کوئی نہیں کہے گا کہ ہاں ہم دکھ دینا چاہتے ہیں, لیکن پھر بھی ہم دکھ دے رہے ہیں. جو آدمی جماعت خانے نہیں آتا وہ مولا کو, اپنے مولا کو, اپنے مرشد کو دکھ دیتا ہے. مولا کہتا ہے یہ ایسا دکھ ہے کہ اس سے زیادہ کوئی چیز مجھے دکھ نہیں دیتی جتنا یہ کہ تم جماعت خانے نہیں آتے ہو. دنیا کی خاطر, دنیا کی باتوں میں اگر ہم پڑے رہیں اور جماعت خانے کے ٹائم میں جماعت خانے نہ آئیں اور ہمارا مولا دکھ محسوس کرتا ہے اس کے اوپر, تو کیا ہم کو اس بات کے لیے کوئی شرم نہیں آتی کہ ہم اپنے اس چیز کو, اس عادت کو سدھار سکیں؟ ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اپنے مولا کو راضی کریں. اسماعیلی ہسٹری کے اندر, تاریخ کے اندر, اسماعیلیوں نے اپنے امام کو خوش کرنے کے لیے, امام کی فرمان برداری کے اندر جانیں دی ہیں. نہ صرف اپنی جانیں دی ہیں, اپنی اولاد کی, بیوی بچوں کی جانیں دی ہیں کہ کسی طرح ہمارا امام راضی ہوئے اور امام کو کوئی تکلیف نہ ہوئے. اور ہم آج اس دنیا کے عیش و عشرت میں پڑھ کے, محض دنیا کے دھندے کے اندر اگر ہم اس میں پڑ کے حضرت امام کے گھر پہ جو ہمیں بلاتا ہے نہیں آویں اور امام کو اس بات سے دکھ ہوتا ہے تو ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. سیدہ امام بیگم نے ایک گنان لکھا, اس میں ایک پاٹھ ہے جو اس وقت اس موقع کے اوپر وہ پاٹھ بہت لگتا ہے. کہتی ہیں کہ اے جیو, تو مانتا نہیں ہے, سوچتا نہیں ہے, تجھے لاج نہیں آتی. لاج کہتی ہے شرم کو. تجھے لاج نہیں آتی زمانے کی چیزوں کے اندر پڑھ کے ہم پڑے ہیں اور اپنے مولا سے ہمارا تعلق کمزور ہو رہا ہے. وہ لوگ کے جو شام کو اپنا بزنس کرتے ہیں, ٹھیک ہے, روزی کمانا بھی عبادت میں شامل ہے. ایسے مجبور لوگ کے جو شام کو عبادت کے لیے جماعت خانے نہیں آ سکتے روزی روزگار کی وجہ سے, تو دین دارو صبح تو آؤ. شام کو نہیں آ سکتے, صبح تو آؤ. 24 گھنٹے میں ایک دفعہ تو امام کے پاس آ کے ہم اس کو سلام کریں. کانپور ایک شہر ہے ہندوستان کے اندر, اور آپ کو پتا ہے कानपुर में चमड़ा बहुत बिकता है, आगरा में बूट बनते हैं, कानपुर से चमड़ा आता है। यूपी का ये शहर चमड़े में बहुत मशहूर है। आगरा का एक मुसलमान कानपुर गया माल खरीदने के लिए, कच्चा चमड़ा खरीदने के लिए। मगर जब ये मार्केट के अंदर पहुंचा, शाम का वक्त था, एक दुकान के ऊपर इस्माइली की दुकान थी, उस दुकान पे पहुंचा तो वो दुकान बंद कर रहा था। आगरा का ये आदमी उसको कहता है, सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, मुझे रात की गाड़ी से वापस जाना है, आप थोड़ी देर दुकान खोलो, हम सौदा कर ले रहे, माल मुझे भेज देना, पैसे ले लो तो मैं वापस चला जाऊं। उसने कहा, अब इसको मालूम नहीं कि ये इस्माइली है। उसने कहा कि भाई सॉरी, मैं दुकान अभी बंद कर रहा हूं। उसने कहा, मैं बहुत बड़ी रकम का माल खरीदना चाहता हूं, सॉरी मैं बंद करना चाहता हूं। इसको बड़ा गुस्सा आया कि 20-25 हजार रुपए का मुझे माल लेना है और ये ऐसा करता है। वो तो दुकान बंद करके चला गया और यह भी चला गया। सारा शहर के अंदर जितनी भी दुकानें थी, सब दुकानों के ऊपर गया, सब दुकानें खुली थी, कहीं इसको माल पसंद ना आया, कहीं इसका सौदा ना हुआ। मजबूरन होटल में रहा। दूसरे दिन सुबह जब ही दुकानें खुली तो ये इंतजार करता था, बैठे, सौदा हुआ, पैसे दिए, माल लिखाया। अब वो पूछता है कि भाई बात क्या है, मैं आपको सारी मार्केट खुली है और आपको इतनी बड़ा रकम का मैं आपके दुकान के ऊपर आके माल लेना चाहता हूं। वो कहते, देखो मैं इस्माइली हूं, हमारे अंदर ये एक किस्म की आदत बन चुकी है कि हम शाम को जन्नत खाने जाके अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करते हैं, अभी आपने मेरे को इतनी बहुत बड़ी रकम के लिए लालच दिया तो मैं ये छोड़ दूं कि वो छोड़ दूं। देने वाला वो है। देखा ऐसा हुआ ना कि आपको रात ठहरना पड़ा, मेरी किस्मत में मैं लिखा था वो हो गया, उसके ऊपर बड़ा असर पड़ा, इतनी बड़ी रकम का सौदा उसने छोड़ दिया। और इसके बाद वो कभी कानपुर नहीं आया, टेलीफोन से या खत से लिख दे इतना माल भेज दो, कभी पूछा भी नहीं कि इसका भाव इतना आपने क्यों लगाया है। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शहजादार एक दफा मेहमानियां कबूल करते थे, मौला जब भी आते थे 30-30, 40-40 मेहमानियां रोज कबूल करते थे। और वो जमाना ऐसा था कि सारी फैमिली बैठी हुए, पाठ पड़ा हुए, उस पे मेहमानी का फ्रूट हुए, जो कुछ भी हमें देना है, और कुर्सी के ऊपर आके मौला बैठे, इस तरह एक एक फैमिली में जाके बैठते थे। एक आदमी ने अर्ज की, खुदावंद मेरा किरियाने का व्यापार है, रिटेल बिजनेस है, राशन की दुकान है, लेकिन मेरा खर्च ज्यादा है, आमदनी घट गई है, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, 14 घंटे मेहनत करता हूँ, ए मौला दुआ कर, मेरी रोटी आगे है मैं पीछे हूँ। मौला पूछते हैं, रोज जमात खाने जाते हो? इधर खुदावंद शाम के वक्त व्यापार होता है, जसवन देते हो? इधर खुदावंद पूरा नहीं होता? मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाते हैं कि देखो रोज जमात खाने जाओ, दुआ बराबर पढ़ो, हमारा हक माले वाजिब बराबर दो, इंशाल्लाह तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे और आसूदा बनोगे। शाम को जमात खाने आके हम अपनी मौला का दीदार करते हैं, यानी हमारी आंखें जाहिर की।